أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آپ کی خدمت میں فلسفے کی کیا اہمیت ہے وہ تو عرض ہو گئی. ایک مطلب جو اس میں موجود تھا وہ یہ کہ موضوع فلسفہ کیا ہے, غایت فلسفہ کیا ہے. اس قسم کی بحثیں موجود ہیں, چونکہ کتاب کے اندر اس کا اشارہ موجود نہیں ہے تو ہم بھی اس مطلب کو بیان نہیں کرتے. اگرچہ میں نے بدایت الحکمہ کے دروس میں اس کو تفصیلاً عرض کیا ہے. ہم چلتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ حکمت متعالیہ جو فلسفہ ہے, فلسفے کا نام رکھا ہے ملا صدرہ نے, یہ کیا ہے اور اس کا باقی جو مکاتب فکر ہیں فلسفے میں ان کے ساتھ کیا فرق موجود ہے. جب سے فلسفہ مثلاً آپ یوں کہ اسلامی دنیا کے اندر آیا ہے, اس نے عروج پکڑا ہے. جب فلسفے کو ترجمہ کیا گیا تو مختلف مکاتب فکر سامنے آئے. فلسفہ کیا ہے, اگرچہ فلسفے کی تفسیر جو تعریف ہے وہ بھی بیان ہونا ضروری ہے, اور جو کہ یہاں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہیں سے آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کتاب اس اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے کہ جو ابتدائی فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے, بلکہ وہ پہلے فلسفے کی ایک دو کتاب پڑھ کے آئے تاکہ وہ ابتدائی فلسفے سے تھوڑا اوپر کی باتیں سمجھے اور اس کو حاصل کر پائے. تو تعریف فلسفہ کیا ہے اس میں بھی تفصیل نہیں جانا چاہتا ہوں, فقط اتنا عرض کرتا ہوں کہ فلسفہ اس کائنات کو عقلی طور پر نگاہ کرتا ہے اور اس کی تفسیر عقلانی پیش کرتا ہے. وہ جہان کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اوپر جو حاکم قوانین ہیں ان قوانین کی تفسیر عقلی کو بیان کرتا ہے. پس فلسفہ تعقل کے ساتھ مربوط ہے, فلسفہ عقل کے ساتھ مربوط رکھتا ہے, ربط رکھتا ہے. لہذا چونکہ جہان کے بارے میں عقلی تفسیر کرنا ہے, اس میں کسی اور علم کا مثلا دین کا سہارا نہیں لیا جاتا, یا اگر دین کا سہارا لیا بھی جاتا ہے تو وہ شاہد کے طور پر ہوتا ہے, تائید کی صورت میں ہوتا ہے. فلسفے میں قرآن و روایات دلیل کے طور پر استفادہ نہیں ہوتے. خوب, جب آپ ایک جہان کی عقلی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو مفکرین نے جب سوچنا شروع کیا تو سوچنے کے لیے ایک میتھڈ کی ضرورت تھی. کس طریقے سے وارد ہوا جائے کہ ہم جہان کی تفسیر کر پائیں, عقلی تفسیر کر سکیں اس کو, یعنی جہان جس طریقے سے جہان ہے اس طریقے سے اس کو سمجھ سکیں اور اس کو ایسے بیان کریں کہ وہ چاہے کسی بھی دین کے ساتھ مربوط ہو وہ مان لے اس بات کو, اس جہان کے متعلق, اس جہان کے اوپر حاکم قانون کو. تو اس میں مختلف مکاتب فکر سامنے آئے. ایک جو مکتب سامنے آیا وہ حکمت مشاء ہے. حکمت مشاء یونان کے اندر جب موجود تھی تو اس کا رئیس ارسطو کو قرار دیا جاتا ہے, اور جب یہ حکمت مشاء عربی میں ترجمہ ہو کر عالم اسلام کے اندر آئی تو اس کے رئیس کو ابن سینا شمار کیا گیا کہ ابن سینا رئیس ہے فلاسفہ مشاء کا, حکمت مشاء کا. حکمت مشاہ کا وہ فقط ایک ہی چیز کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو معتبر نہیں مانتے تھے ایک مطلب کو ثابت کرنے کے لیے. وہ جس کو وہ معتبر مانتے تھے اس کو برہان کہتے ہیں. یعنی فلاسفہ مشاہ قائل تھے کہ ہر وہ چیز قابل قبول ہے کہ جس کے اوپر برہان عقلی موجود ہو، لیکن اگر کسی چیز کے اوپر برہان عقلی موجود نہ ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. بس وہ جہان کی شناخت کو برہان عقلی کے اندر محدود کرتے تھے. جو چیز ہمیں عقل کے ذریعے سمجھ میں آئے گی وہ مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے. میرے جملات میں دقت کریے گا تھوڑا سا تاکہ بعد والے مطالب سمجھنے میں آسانی ہو. بس فلاسفہ مشاہ کا اعتماد فقط برہان کے اوپر تھا کہ ہم کائنات کی اس چیز کو مانیں گے کہ جس کے اوپر دلیل ہو، لیکن جس پر دلیل موجود نہیں ہوگی ہم اس کا انکار کر دیں گے، اور دلیل بھی عقلی. اس کے مقابل میں پھر ایک حکمت اور سامنے آئی جس کو حکمت اشراق کا نام دیا گیا، کہ یونان کے اندر حکمت اشراق کے مؤسس کو یا رئیس کو افلاطون کہا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر حکمت اشراق کے رئیس کو جناب شیخ اشراق سہروردی ہیں. حکمت اشراق کا کہنا یہ ہے کہ اس عالم کے اندر جتنے بھی حقائق موجود ہیں ان سب کو فقط عقل کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا. عقل ناقص طور پر آپ کو حقائق بتا سکتی ہے، کامل نہیں. یعنی میرے کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی عقل کے ذریعے آپ اس کائنات کے بعض حقائق کو تو دیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اس پر دلیل آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کائنات کے اندر بعض حقائق ایسے بھی موجود ہیں کہ جو دلیل عقلی کی دسترس کے اندر موجود نہیں ہے، عقل فہم نہیں کر سکتی اس کو. تو اگر آپ اپنا شناخت کا راستہ فقط عقل کو قرار دیتے ہیں، منحصر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو برہان و عقل کے اندر، تو پھر آپ بہت سارے حقائق سے محروم رہ جائیں گے. بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ شہود بھی حقائق تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے کہ انسان اپنے عقلی ریاضت کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اتنی ریاضت کرے کہ وہ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، نہ یہ کہ فقط سمجھے ان کو. عقل کے ذریعے آپ حقائق تک پہنچ تو سکتے ہیں لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، فقط فہم کر سکتے ہیں اس کو. عقل حقیقت کو فہم تو کروا سکتی ہے لیکن حقیقت کو دکھا نہیں سکتی، عقل میں قدرت نہیں ہے. لیکن اگر انسان شہود کے مرحلے پر پہنچ جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ حقیقت کو سمجھ جائے گا بلکہ حقیقت کو دیکھے گا جس طریقے سے وہ ہے. بس حکمت اشراق نے آ کر یہ ادعا کیا کہ ہمارے پاس فقط ایک راستہ نہیں ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، بلکہ شہود بھی ہے کہ جس کے ذریعے ہم حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ فیلسوف پھر کیا کرتا تھا کہ جو اشراقی تھا وہ حقیقت کو شہود کے ذریعے فہم حقیقت شہود کے ذریعے دیکھتا تھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کو عقلی رنگ دیتا تھا۔ اس دیکھی ہوئی چیز کو دوسروں کے لیے بیان کرتا تھا اور اس پر دلیل لاتا تھا کہ میں نے یہ حقیقت دیکھی ہے اور یہ ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے یہ دلیل ہے۔ کیونکہ وہ مثلا اگر میرے لیے بیان کرنا چاہتا ہے حکیم اشراقی حقیقت دیکھی ہوئی کو، تو میں تو نہیں دیکھ پا رہا، میں تو شعور کے مرحلے میں نہیں ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ حقیقت ہے اس کائنات میں؟ تو وہ کوشش کرے گا میری زبان میں گفتگو کرے۔ میری زبان کیا ہے؟ میری زبان برہان ہے، میری زبان عقل کی دلیل ہے، عقلی دلیل ہے۔ تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ دلیل عقلی کو بیان کرے اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے۔ بس اس اعتبار سے وہ حکیم کہلاتا ہے کہ وہ اپنے اس شہود کو عقلی رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسی شیخ اشراق سے منقول ہے یہ بات کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ شہود کی منزل پر نہیں ہے وہ فیلسوف بھی نہیں ہے۔ یہ تھا حکمت اشراق کا مختصر تعارف۔ یہ دو حکمتیں ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے موجود تھی۔ جناب ملا صدرہ بھی اپنی زندگی کے ایک حصے میں حکیم مشائی رہ چکے ہیں، یعنی جناب ابن سینا کے تابع تھے، حکمت مشاء کو فالو کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ان کی علمی ترقی ہوئی، چونکہ ان کے اندر جو استعداد تھی وہ انتہا درجے کی اعلیٰ تھی، ان کا فہم جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور پھر بعض فلسفے کے مخالفین کی وجہ سے ان کو مشکلات اٹھانا پڑی، ان کو شہر بدر کیا گیا، تو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ریاضتیں شروع کر دی، سیر و سلوک کی منازل طے کی۔ اس کا نتیجہ ان کو یہ نکلا کہ وہ صاحب کشف و شہود ہو گئے۔ جب وہ کشف و شہود کی منزل پر فائز ہوئے تو انہوں نے حقائق کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے فہم کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے، لیکن اب جب کشف و شہود کی منزل پر فائز ہوئے تو دیکھنا بھی شروع کر دیا اس کو۔ چونکہ عقلی ابحاث کے اندر ملا صدرہ بہترین استعداد کے مالک تھے، تو جو حقیقتیں ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی شہود کے ذریعے، ان کو بہترین انداز میں عقلی طور پر پیش کیا۔ یہ کارنامہ کوئی بھی حکیم انجام نہیں دے سکا، حتیٰ حکمت اشراق کے پیروکار بھی یہ کام نہیں کر سکتے، حتیٰ شیخ اشراق بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ جناب شیخ اشراق اگرچہ صاحب کشف و شہود تھے، لیکن مکمل طور پر جو حقائق تھے ان کو عقلی بیان و زبان نہیں دے سکے، نقائص رہ گئے ان کے اس مطلب میں۔ تو ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ نے جب حقائق کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کو جب عقلی زبان دینا شروع کی تو مختلف قاعدے وجود میں آئے۔ ملا صدرہ سے پہلے وہ قواعد یا تو اصلاً وجود نہیں رکھتے تھے، یا اگر موجود تھے تو قابل فہم نہیں تھے، یا اگر قاعدے موجود تھے اور قابل فہم بھی تھے ان کی طرف توجہ موجود نہیں تھی۔ جناب ملا صدرہ نے آ کر ان اساسی ترین قواعد کو تأسیس کیا، منقح کیا، منظم کیا اور بیان کیا عقلی صورت میں، تو ان قواعد کے مجموعے کو حکمت صدرائی کہا جاتا ہے۔ اور جناب استاد عبد الرسول عبودیت نے اپنی اس کتاب میں، کہ جو ہمارے محور بحث ہے، اس میں فقط انہی مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ جو ملا صدرہ کی امتیازی خصوصیات ہیں، جن کو ملا صدرہ نے خود یا تو پہلے موجود قواعد کی طرف توجہ دلا کر ان کے اوپر ادلہ قائم کی، یا نئے قواعد تأسیس کیے جو پہلے موجود نہیں تھے، ان قواعد کو جب مدون کر کے ذکر کیا، اس کا نام رکھ دیا حکمت متعالیہ۔ جناب ملا صدرہ نے ایک جو کام کیا اور جس میں وہ کامیاب ہوئے کافی حد تک، وہ یہ تھا کہ قرآن، عرفان اور برہان، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، تینوں ایک ہی حقیقت کا پتہ بتاتی ہیں، ان کے درمیان اختلاف موجود نہیں ہے۔ جو قرآن کہتا ہے، عرفان بھی وہی کہتا ہے، برہان بھی وہی کہتا ہے، اور برہان کون سا؟ جو برہان قواعد کے مطابق ہو، نہ ہر قسم کا برہان۔ برہان صحیح، برہان حقیقی، وہ اسی مطلب تک پہنچائے گا کہ جہاں پر عرفان پہنچا رہا ہے اور جہاں پر قرآن لے جانا چاہتا ہے۔ جناب ابن سینا اور رجل ہمدانی، ایک عارف شخص تھا جس کا نام کسی کو نہیں پتا، فقط رجل ہمدانی کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ کسی نے جناب ابن سینا سے پوچھا کہ آپ کو رجل ہمدانی کیسا شخص لگتا ہے علمی اعتبار سے؟ تو جناب ابن سینا نے کہا کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں رجل ہمدانی اس کو دیکھتا ہے۔ یہی سوال رجل ہمدانی سے کیا گیا کہ ابن سینا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جناب رجل ہمدانی نے یہ کہا کہ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے، یہ عصا کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا، عصا اس کے ہاتھ میں ہے، اس عصا کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ عصا وہی برہان ہے، وہی دلیل ہے، کہ عرض کیا کہ دلیل عقلی فقط فہم عطا کرتی ہے، دید عطا نہیں کرتی، عقل اس حقیقت کو دکھاتی نہیں ہے۔ ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ نے جو اتنی شہرت پائی ہے اور آج تمام مکاتب فکر جو فلسفی ہیں ان کے اوپر حکومت حاصل کی ہے، اور آج جو اسلام میں فلسفہ رائج ہے، حکمت متعالیہ اس رواج کا سبب یہ بنا کہ جناب ملا صدرہ نے ان تینوں کے درمیان سازگاری ایجاد کی، کوشش کی ثابت کرنے کی کہ یہ تینوں ایک ہی چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کے درمیان تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ یہ کام پہلے والے فیلسوفان کرنا چاہتے تھے لیکن توفیق حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن ملا صدر رحمت اللہ علیہ نے ان کاموں کو انجام دیا۔ اگرچہ ابھی بھی بہت سارے کام کرنے والے رہتے ہیں، ملا صدرہ چونکہ معصوم نہیں تھے، اشتباہات و غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، لیکن باقی فیلسوفوں کی نسبت جناب ملا صدرہ بہترین انداز میں وارد ہوئے اور بہترین انداز میں شہودی مطالب کو بھی اور عقلی مطالب کو بھی بیان کیا، اور جدید قواعد کی تاسیس کی، جدید قواعد کو وجود میں لائے کہ جن کا ہونا ضروری تھا کائنات کو سمجھنے کے لیے، جو کہ موجود نہیں تھے، اور جب وہ وجود میں آئے تو کائنات بھی صحیح طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ تو کتاب کی طرف بھی اگر آپ رجوع کریں تو ابتدا میں جناب استاد عبودیت نے انہی بعض مطالب کی طرف مختصر انداز میں اشارہ کیا ہے، اور وہ مسائل بھی ذکر کیے ہیں ترتیب سے کہ جو ملا صدرہ نے یا تو نئے سرے سے بیان کیے ہیں یا ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اس طریقے کے والے مطالب جو ہیں وہ ترتیب سے ذکر کیے ہیں کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو مطالب آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ بس ابھی تک ہم نے جو مطلب یہ بیان کیا وہ یہ کہ تین حکمتوں میں کیا فرق ہے، حکمت مشاء، حکمت اشراق، حکمت متعالیہ، اور پھر یہ بیان کیا کہ حکمت متعالیہ کیوں حاکم ہو گئی باقی حکمتوں کے اوپر، کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ بس ملا صدرہ بھی برہان کے ساتھ عرفان کو مانتے ہیں، شہود کو ایک دلیل مانتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں شہود کی بھی ضرورت ہے، لیکن ملا صدرہ کے اندر جو خصوصیت تھی کہ جو حکمت اشراق میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ تھا کہ اسی شہود ہونے والے مطالب کو اتنے بہترین انداز میں بیان کیا کہ وہ مطالب سب کو سمجھ آنا شروع ہو گئے۔ بعد والے محققین نے یہ دیکھا کہ جو قوت ملا صدرہ کی دلیلوں کے اندر موجود ہے، جو قوت ملا صدرہ کے بیان میں موجود ہے، وہ قوت باقی فلاسفہ کے بیانات میں موجود نہیں ہے، لہذا حکمت صدرائی حاکم ہو گئی، اور ملا صدرہ کے اس دور سے لے کر آج تک جتنے بھی فیلسوف آ رہے ہیں وہ اکثر حکمت متعالیہ کے پیروکار ہیں، حکمت متعالیہ کو فالو کرتے ہیں۔ حتیٰ آج کل جو فیلسوف موجود ہیں، مثل آیت اللہ جوادی عاملی، مثل آیت اللہ مصباح، مثل آیت اللہ حسن زادہ عاملی، اس قسم کے جو بڑے بڑے فیلسوف اس وقت اسلام میں موجود ہیں، وہ حکمت متعالیہ کو فالو کرتے ہیں اور کلی طور پر اس کو مانتے ہیں، لیکن بعض جگہ پر جہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ ملا صدرہ سے یہاں غلطی ہوئی ہے، وہاں پر تذکر دیا ہے حتماً، لیکن کلی طور پر وہ اس حکمت متعالیہ کے سائے میں موجود ہیں۔ تو یہ تقریباً مقدماتی بحثیں جو کتاب کے اندر اشارہ ہوئی ہیں اور بیان کرنا بھی اس کا ضروری تھا، وہ بیان ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بعد والے درس میں اصل مطالب کی طرف پلٹیں گے اور بیان کرنا شروع کریں گے کہ جو حکمت متعالیہ کے اختصاصی مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آپ بھی پہلے سے مطالعہ جو آپ نے کیا ہے فلسفے کا، جو پڑھا ہے آپ نے فلسفے کا، اس کو ریویژن کریں گے، اور پھر جب یہاں تشریف لائیں گے تو مطلب قابل فہم انشاءاللہ ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔